جیسا کہ تمام مشائخ اور متعلمین کے علم میں ہے کہ شرح کتاب الفتن کا جو دورہ ہفتے والے دن اس کا آغاز ہوا تھا, آج انشاءاللہ اس کی دوسری مجلس ہے, دوسرا دن ہے اس کا. اس لیے بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ آج کی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو کتابیں بعض مشائخ کے پاس نہیں ہیں, انشاءاللہ وہ کتابیں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاتی ہیں, تو کتابیں بھی انشاءاللہ آپ کو دے دی جائیں گی. قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح باب تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ او معادا فليعوذ به.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه واهل طاعته اجمعين. قال المؤلف الامام امير المؤمنين في الحديث محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب تكون فتنه القاعد فيها خير من القائم. اس باب یہ باب جو ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے پر قائم ہے اور وہ متن میں آگے مذکور ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ کے جو چند اسالیب ہیں ان میں سے ایک اسلوب ہے تاکہ اس حدیث کی شرح کے تعلق سے اور اہمیت کے تعلق سے ترجمۃ الباب ہی میں ایک طالب علم پر اس کی ایک عظمت عیاں ہو جائے اور مسئلے کی اہمیت واضح ہو جائے. باب کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن کا فتنے سے جتنا کم تعلق ہوگا اتنا وہ عافیت میں رہے گا, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی حدیث میں فرمایا کہ ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم. ایک تو آپ نے فتنوں کی خبر دی اور نشاندہی فرمائی اس دور میں جو کہ امن سکون اور عافیت کا دور تھا اور بالکل فتنوں سے پاک تھا, اور آپ کا اس دور میں یہ خبر دینا یقیناً آپ کی اعلان نبوت میں سے ہے اور ایک سچائی کی نشانی ہے, اور واقعتا فتنے رونما ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے واللہ المستعان. ایک اور نقطہ یہاں قابل غور ہے, کسی صحابی نے کوئی استفسار نہیں کیا فتنوں کے وقوع کے تعلق سے, اور یہ صحابہ کے مستحکم ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کو حق اور سچ جاننے کی ایک دلیل ہے. کسی نے پوچھا نہیں کہ فتنے بھلا کیوں رونما ہوں گے, ایک امن اور سلامتی کا دور ہے اور وحی الہی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. تو ان تمام نصوص کے ہوتے ہوئے اور نور وحی کی موجودگی میں بھلا فتنے کیوں رونما ہوں گے؟ لیکن الصادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ان حالات میں، ان دنوں میں جن دنوں فتنوں کے اندیشے نہیں تھے، اور یقیناً جو دور ایک آشتی اور سلامتی کا دور تھا، اور پوری طرح اللہ رب العزت کی وحی اس مجتمع پر قائم تھی، لیکن صحابہ نے سنا اور تصدقنا اور آمننا جو ان کا منج تھا اس منج بنا پر اظہار ہوتا ہے، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے، سچے ایمان کی علامت کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اس کے سماعت تک پہنچے اور سماعت سے اس کے دل کی طرف منتقل ہو، وہ اس کو حق اور سچ مانے اور کسی قسم کا شک، شبہ، ریب یا خرجان یا تنگی محسوس نہ کرے۔ چنانچہ آپ رسم نے خبر دی صدقون فطر، فتنے بپا ہوں گی، القاعد فیہا خیر من القائم، اس میں بیٹھا انسان کھڑے انسان سے بہتر ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا انسان چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہی متن ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کے واسطے سے اور ان کے شیخ ابراہیم بن سعد امام بخاری کی سند میں بھی ہیں، اس میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں، تکون فتن النارم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القاعد، کہ ان فتنوں میں سویا انسان لیٹے انسان سے بہتر ہوگا، اور لیٹا ہوا انسان بیٹھے ہوئے انسان سے بہتر ہوگا۔ اب یہ تقریباً چھ مراحل کا ذکر ہے، ایک الساعی، دوسرا الماشی، تیسرا القائم، چوتھا القاعد، پانچواں المستجد، اور چھٹا النائم۔ یعنی سب سے بہترین درجہ جس کو ایک افضلیت اور خیریت حاصل ہے وہ نائم کی ہے، کیونکہ نائم انسان بالکل لا تعلق ہوتا ہے، تو وہ شخص انتہائی سعادت کا مستحق ہے جو کہ فتنوں سے بالکل لا تعلق ہو۔ اس کے بعد پھر مستجد کا درجہ ہے، پھر قائد کا، پھر قائم کا، پھر معاشی اور پھر ساعی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان جس قدر فتنوں سے دور رہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اسی قدر اس کے لیے عافیت اور سعادت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں میں اشتغال کو ایک مہلک قرار دیا ہے، فرمایا من تشرف رہا تستشرف، جو شخص تشرف بمعنی تطلع، یعنی جو ان فتنوں میں جھانکے گئے، دیکھیں مجرد جھانکنا یہ بھی اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اتنا سا اشتغال فی الفتن، صرف جھانکنا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تماش بینی کی ایک عادت ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں، جھانکتے ہیں، جب مجرد دیکھتے ہیں تو اس میں بھی شیطان کا وار ہو سکتا ہے۔ فتنہ اس قدر زہریلی اور متعدی شے ہے کہ ایسے انسان کے اندر بھی وہ سرایت کر سکتا ہے، اور شیطان ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے جب دجال کے ظہور کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ من سمع ان الدجال قد ظهر فلينعم، اگر کوئی شخص سنے کہ دجال آ چکا ہے تو یہ نہ کہنا کہ جا کر دیکھیں، کوئی دیکھنے کا شوق، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہے، فرمایا کہ فلينعم، اس سے وہ بالکل دور رہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حاضر، عاقل اور دانا قرار دیا ہے جو فتنوں کے موقع پر اگر باہر اسے جانا پڑے تو اپنے گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر جائے، تاکہ بالکل یہ باہر نکلنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے، کوئی آ سکتا ہے، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے تو باہر جھانکنے کا یا باہر دیکھنے کا یا باہر کسی مقصد سے جانے کا اندیشہ ہی نہ رہے, کیونکہ عورتیں زیادہ ضعیف الاتخاذ ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ایک شیطانی مکر ہے جلدی سرایت کر سکتا ہے. تو یہ سارے نبی علیہ السلام کے فرامین یہ امر ہمیں بتاتے ہیں, یہ درس ہمیں دیتے ہیں کہ فتنوں سے یہ ترک اشتغال سب سے افضل امر. انسان حالات سمجھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, ایک شخص کے بعد اگر بصیرت ہو, عقیدے کی سلامت ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ فتنوں کے بیچ میں صبر سے کھڑے ہو کر اور متاثر ہوئے بغیر میں فتنوں کی روک تھام کے لیے کوشش کر سکتا ہوں, تو یہ کوشش انتہائی قابل قدر ہوگی. لیکن جو شخص اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے اس کے لیے ترک اشتغال انتہائی افضل. اور یہ جو مختلف درجات نبی علیہ السلام ذکر فرمائے, ان میں سے سب سے افضل درجہ یعنی سویا ہوا انسان, کیونکہ بالکل لا تعلق ہوتا ہے تو بالکل لا تعلق ہو جائے, جبکہ سائل یہ سب سے جو اونچا درجہ ہے باعتبار شر کے, سائل کا معنی دوڑنے والا اور فتنے کو بھگانے والا اور فتنوں کو ہوا دینے والا. اور جو شخص بھی فتنوں کو ہوا دینے میں اپنا کردار ادا کرے گا وہ نہ صرف یہ کہ خود ایک مجرم ہے بلکہ اس جرم کو پھیلانے میں اور اس کی تشہیر میں اور لوگوں کو اس میں ملوث کرنے میں اس کا کردار ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکوں میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس وقت ایک انتہائی شیطانی پالیسی پر گامزن ہے اور فتنوں کی تشہیر میں اس کا بڑا گھناؤنا ایک کردار ہے, واللہ المستعان. تو فرمایا کہ من تشرف رہا اے تطلع رہا تستشرف ہو اے تہلے کو ہو اشرف علی الموت یا المریض اشرف, اس کا معنی مریض کا اتنا مریض ہو جانا کہ موت کو دیکھ لینا اور موت پہ جھانک لینا. تو تستشرف اس میں سین برائے طلب ہے کہ فتنے ان میں ان کی طرف جھانکنا دیکھنا وہ اس کی ہلاکت کے طالب ہوتے ہیں اور وہ شخص عین ممکن ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے جو اس طرح فتنوں کے ساتھ ایک اشتغال قائم کرتا ہے اور فتنے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں. فمن وجد فیہا ملجا او معادا فلیعوذ بہ, یہ ایک تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی کہ جو شخص فتنوں کے دور میں کوئی ملجا ٹھکانہ جائے پناہ, یہ ملجا اور معاد ایک ہی معنی ہے, کوئی جائے پناہ پالے ایسا حصار جہاں پہنچ کر جہاں جا کر اس کے عقیدے کو اس کے منہج کو اور اس کے عمل کو تحفظ ملے گا اور اس کے لیے کوئی جائے پناہ مضبوط موجود ہو تو یقیناً وہ وہاں پہنچ جائے اور اپنی ایک جائے پناہ پا کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اپنی عافیت اور سلامتی جو ہے وہ حاصل کر لے. یہ آپ نے ایک تعلیم دی. یہ ملجا اور معاد مختلف ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پہ لزوم البیت کہ بندہ باہر نکلے ہی نہ اور اپنے گھر کو لازم قرار دے لے. نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کونوا احلاس بیوتکم کہ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کے احلاس بن جاؤ. احلاس حلس دونوں الفاظ آ رہے تھے. احلاس گھر کا وہ سامان جس کے بغیر گھر کا گزارا نہیں ہوتا, مثلا چولہا, چولہے پر کھانا بنایا جاتا ہے اور وہ معیشت کے لیے ضروری ہے, چولہا اگر نہ ہو تو کھانا کیسے تیار ہوگا. تو چولہا گھر کی ضرورت ہے. ان فتنوں کے دور میں تم گھر کے چولہے بن جاؤ. اس طرح اتنی تاکید آپ نے استعمال فرمائی کہ کونوا احلاس بیوتکم. اور نبی علیہ السلام کے صحابی عقبہ بن عامر نے آپ سے سوال کیا کہ من نجات یا رسول اللہ, نجات کیا ہے؟ مطلق فتنوں سے نجات اور مرنے کے بعد قبر کا فتنہ اس سے نجات اور کل جب حشر قائم ہوگا تو قیامت کے فتنے, مطلق فتنوں سے نجات کا ایک جامع سوال انہوں نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں, ان میں سے ایک بات وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ کہ تیرے گھر کی چار دیواری تیرے لیے کافی ہو. یہ ایک نجات کا بڑا واضح جامع اور بہترین پروگرام, وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اور اسی طرح وقت اللہ خطیبتک اپنے گناہوں پر رو, جو ایک ماضی کا دور گزر چکا, فتنے جب ببا ہو جائے تو فتنوں میں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو اپنی معصیتوں کو یاد کر. اور زیادہ یہاں جس فتنے کا ذکر ہے, اشارہ ہے, وہ ہر قتل و غارت گری, اختلافات, شقاقات اور آپس کی جو بوڑھ اور افتراق جو آگے چل کر بہت سے فتنوں کو جنم دے سکتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں, وقت کی اللہ خطیت ہے, اپنے گناہوں پر رو, اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ان سے کہنے کا لسان رکھ, اپنی زبان کو بند رکھو, کنٹرول رکھو. اس کا معنی یہ ہے, تربیت یہ ہے کہ فتنوں میں وہ لوگ گھنونا کردار ادا کرتے ہیں جو اپنی زبان کو استعمال کر کے فتنوں کی تشہیر کرتے ہیں. اور اس طرح جن تک فتنہ نہیں پہنچا ہوتا ان تک بھی فتنے کی بات پہنچ جاتی ہے, اور اس کی تعمیر کا اس نے امکان, تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جو اس کا عمومی معنی کہ غیبت نہ کرنا, گالی گلوچ, نمیمہ, ان تمام امور سے پرہیز کرنا, یہ ساری چیزیں مراد. تو ایک تو یہ کہ جو شخص ملجا معاذ پالے وہ اس کو اپنے لیے ایک جائے پناہ قرار دے کر وہاں منتقل ہو جائے. اس میں ایک چیز لزوم البیت ہے کہ اپنے گھر کو لادے پکڑ لے اور زیادہ بلا ضرورت باہر نہ جائے, کوئی کام ہو تو کام سے فارغ ہو کر فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے. اور کوئی ملجا اور معاذ اگر پالے, اس کا دوسرا معنی یہ ہے, التحول من مدینتہ یا تحول من قریتہ التی فیہ الفتنہ الی القریۃ التی ہی سالمہ من الفتنہ, کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں اور وہاں فتنوں کا دورے دورہ ہے, تو اس بستی کو چھوڑ کر کسی ایسی بستی میں منتقل ہو جانا جو فتنوں سے محفوظ اور فتنوں سے پاک ہے, جہاں امن ہے, آشتی ہے, سکون ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ فتنوں سے بچاؤ کی ایک تفسیر ہو سکتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ملجا اور معاذ اگر مل جائے تو ضرور اس کی طرف منتقل ہو جائے. یہ امام نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے. فرمایا کہ فَإِذَا ظَلَمَ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَغْنِ بِإِبِلِهِ, جب فتنے نازل ہو جائیں اور فتنے ٹوٹ پڑے تو جس شخص کے اونٹ اونٹ جو کہ باہر بنتے ہیں زمینوں پر شہر کے اطراف میں, تو شہر کو چھوڑ کے بستی کو چھوڑ کر اپنے اونٹوں کی جگہ, اور من کا نہ ایبن جس کی بکریاں ہوں, فلغن من کا نہ بہن فلغن بہانا بھی, اور من کا نہ عورت فلغن بے عرض. یہ بھی ایک تحول ہے کہ تحول اختیار کر لے تاکہ امن و سلامتی کے مقام پر پہنچ جائے. اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کسی کی زمین بھی نہ ہو اور مویشی بھی نہ ہو اور اس کا یہی ایک گھر ہے تو وہ کیا کرے, یعنی کہیں منتقل بھی نہیں ہو سکتا اور تحول بھی ممکن نہیں ہے تو وہ کیا کرے. فرمایا کہ یعمل الی سیفہ فیدقہ علی حدہ, وہ اپنی تلوار لے اور اس کی دھار جو ہے اس کو مارے, بحجر پتھر کے ساتھ, حتیٰ کہ مار مار کے اس کو کند کر دے. اسے معلوم ہو جائے کہ میرے پاس تلوار تو ہے مگر وہ کند ہے, کسی کو قتل نہیں کر سکتے. نیام نے اس کو رکھا ہوا, لوگ سمجھ لیں گے تلوار رکھی, لوگ آپ سے بچیں گے, دور رہیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کند ہو چکی. تو اس طرح فتنوں میں ملوث نہ ہونے کا راستہ نبی علیہ السلام نے دیا. اگر تحول ممکن نہیں ہے, اسی بستی میں رہنا آپ کا ضروری ہے, تو پھر اپنی تلوار کو اس طرح مار کر پتھروں کو اتنا کند کر لو کہ فتنوں میں تلوث کا شائبہ ختم ہو جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ثم ینجو من استطاع, اس طرح تلوار کو کند کر کے فتنوں سے نجات حاصل کر لے اگر اس میں اس چیز کی طاقت ہے.
دعوت کا کام کرنا یعنی فتنوں کا رد کرنا, یہ وجوبی ہوگا یا اختیاری ہوگا؟
نہیں, اس کی ہم نے دو صورتیں بتائی ہیں. اگر ایک دائی میں ایک عقیدے کی قوت ہے اور تسلم ہے الحمدللہ, اور وہ صبر کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں. فتنوں کا قلع ٹھوا کرنا اور ان کی جو ہے وہ تردید کرنا اور حق کو وہاں پر قائم کرنا اور باطل کو وہاں سے بھگا دینا, اس سے افضل کوئی چیز نہیں. لیکن اگر اپنے اندر کمزوری محسوس کرے کہ مجھ پر یہ حق نہ چڑھ جائے اور میں اس معصیت میں گرفتار نہ ہو جائے, تو اس کے لیے کوئی دوسری صورت افضل ہے. اللہ
قال حدثنا
ابو
النبانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ او معادا فليعوذ به.
یہ بالکل وہی مثل جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے. سند کا مدار امام زہری پر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کا تنوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے. پیچھے زہری کا شیخ کون ہے؟ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ. اور یہاں کون ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن. تو یہ یعنی یہ ایک تنوع امام زہری اس حدیث کو اپنے دو مشائخ سے روایت کرتے ہیں اور دونوں کا مطلب بالکل ایک. اور یہ بھی حدیث کی ایک سے بہتر قوت کی ایک دلیل ہے. فلیعوذ بہ جو آخری لفظ ہے, ایک روایت میں فلیستعیذ بہ کہ وہ بالکل یعنی اس ملجا اور معبر میں چلا جائے اور یوں فتنوں سے الگ ہو جائے تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے. جی.
باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بهذا وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور.
باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما کہ دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں اور آمادہ قتال ہوں, لڑنا چاہیں یا لڑنا شروع کر دیں, لڑ پڑیں قتال کریں, تو کیا حکم؟ یہ اذا کا جواب معذوف ہے کہ مل حکم ما حکمہما ان کا کیا حکم ہے, یا ما مصیرہما ان کا کیا انجام ہے, یا ما وعیدہما ان کے لیے کیا شرعی وعید وارد ہے کہ دو مسلمان اپنا ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں مقابلہ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے امام بخاری کے شیخ عبداللہ بن عبد الوہاب ان کے شیخ حماد بن زید, آگے ابہام ہے ان رجل لم یسمی کہ حماد نے یہ روایت ایک شخص سے روایت کی ہے جس کا انہوں نے نام نہیں لیا. صحیح بخاری پر ایک عمل ہے استخراج کا امام اسماعیلی رحمہ اللہ, اور یہ بڑا ایک لطیف موضوع ہے، یعنی کتب حدیث کے مستخرجات تیار کرنا، امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پر اسماعیلی کی مستخرج ہے، اور امام مسلم کی کتاب پر ابو عوانہ کی مستخرج ہے، اور حمیدی نے الجمع بین الصحیحین دونوں کو جمع کر کے استخراج کا عمل کیا ہے، اور وہ بڑا مفید ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے یہ ابہام ہے ان رجل لم یسمی ہی، تو امام اسماعیلی رحمہ اللہ نے اپنے اس مستخرج میں اس ابہام کو دور کیا کہ وہ راوی ہشام بن حسان الفردوسی، ہشام بن حسان الفردوسی. تو یہ عمل استخراج کا فائدہ ہو گیا اور ابہام ظاہر ہو گیا. عمل استخراج ایک خاص عمل ہے کہ کوئی بھی محدث کسی متعین کتاب کو لے لے اور اس کی تمام احادیث کو اپنی سند سے ذکر کرے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کی سند صاحب کتاب کی سند سے کہیں جا کر مل جائے. تو یہ ایک اس لحاظ سے مفید عمل ہے کہ ہمارے سامنے ایک متن کی اور آسانی بھی آ گئی اور متن اور قوی ہو گئی، اور پھر اس میں کچھ فوائد اور بھی ہیں. ایک فائدہ علوم اسناد کا حصول، بعض اوقات مستخرج کی سند صاحب کتاب کی سند سے عالی ہوتی ہے اور علوم کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات سند یا متن میں اضافی الفاظ حاصل ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں سند میں ایک اضافہ ہمیں ملا اور وہ حماد کے استاد کا جو ابہام تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور محدثین نے اگر متن کے الفاظ ظاہر ہیں ان کو بھی قبول کیا، ان کی صحت کا حکم لگایا ہے، اور ان اضافی الفاظ پر مسائل کا استخراج کیا ہے اور مسائل کی تفریح کی ہے. اور ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مستخرج کتاب ہو، مثلا بخاری پر مستخرج ہے اسماعیلی کی، اس میں آپ نے کوئی حدیث دیکھی، تو اس کو آپ اسی طرح روایت کریں کہ رواہ اسماعیلی ہو فی مستخرج، یہ نہ کہیں کہ رواہ بخاری، یہ سوچ کر کے عمل تو بخاری پر، تو لا محالہ یہ روایت بخاری میں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات لفظی اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات مستخرج کی روایت میں اصل کتاب سے معنوی اختلاف بھی ممکن ہو سکتا ہے. بڑا ایک مفید عمل ہے جس کی افادیت ہم نے دیکھی کہ اسماعیلی نے اس ابہام کو اپنے سند سے دور کر دیا. اچھا، یہاں ہشام کے استاد ہیں حسن بصری، حسن بصری رحمہ اللہ یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کر رہے ہیں کہ خرجت بصراہ لیا گیا فتنہ، کہ میں اپنا ہتھیار لے کر فتنے کی راتوں فتنوں کے دور میں نکلا. حالانکہ یہاں ایک واسطہ محلوف ہے اور وہ احمد بن قیس کا، احمد بن قیس کا واسطہ یہاں گر گیا ہے. یہ کسی نساخ کا عمل ہے جو اس مشہور سند سے احمد کا واسطہ اس نے گرا دیا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث عبداللہ نے بیان کی تو اسی طرح بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی امانت ادا کیا اور اس روایت کو اسی طرح بیان کر دیا، اور اس میں احمد کا واسطہ مذکور نہیں ہے. لیکن آگے آپ پڑھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا احمد کے واسطے کو کس طرح متنوع آسانی سے ذکر فرمایا. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اصل احمد نکلے تھے گھر سے اپنا اسلحہ لے کر، تو کہتے ہیں کہ فاستقبل یعنی ابو بکرا، مجھے راستے میں صحابی رسول ابو بکرا مل گئے رضی اللہ عنہ. ابو بکرا رضی اللہ عنہ یہ متاخر اسلام صحابی، اسلام ڈیڑھ قبول کیا لیکن نبی علیہ السلام سے بڑا عظیم علم انہوں نے روایت کیا، بڑی عظیم روایتیں، بڑے قواعد، اور فطر میں خاص طور پہ اور بعض مسائل میں خاص طور پہ بڑی ان کی مفید اور عظیم روایتیں موجود ہیں، اور ایک نافع علم نبی علیہ السلام سے سن کر آگے امت تک منتقل کیا. طائف میں یہ کسی کے غلام تھے اور وہ معاشرہ تعالیٰ کفار کا تھا، موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. وہ وقت چونکہ ایسا تھا کہ ان کو بکرا صبح کا وقت، تو ان کو وہ بکرا کی ایک کنیت دے دی گئی. بڑا ایک علم غزیر انہوں نے منتقل کیا ہے، جن پہ ایک علم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فقیلہ ہوا من اہل النار, کہ دو مسلمان اگر تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو دونوں جہنم میں رہیں گے, دونوں جہنمی ہوگی. قیلہ, کہا گیا, فہاد القاتل, قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آ گیا کہ اس نے قتل کیا, فما بعد المقتول, مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ فرما کہ انہ اراد قتل صاحب, اس کا تلوار لے کر آنا, سامنے آنا, لڑنا, مقابلہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا. دونوں کی حرص تھی کہ ہم غالب والے قتل کر دیں, لیکن ایک نے قتل ہونا تھا, ایک نے مقتول ہونا تھا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں داخل فرما دے گا. تو یہ ایک عظیم علم انہوں نے ہم تک منتقل کیا ہے, اور اس سے بھی فتنے کی ایک تفنید ہوتی ہے کہ فتنوں میں جتنا انسان کم سے کم اشتغال رکھے اتنا اس کی عافیت اور سلامتی کا راستہ, جبکہ فتنے سے ایک مباشرت اور بندے کا فتنوں میں کود جانا اور پھر اسلحہ اٹھا لینا یہ ایک برے انجام کا مظہر ہے. چنانچہ اگر آمنے سامنے آ گئے تلواریں لے کر, اور وہ کسی بھی احساس پر, بعض اوقات اختلاف عصبی نوعیت کا ہوتا ہے, تعصب, برادری کا تعصب, خاندان کا تعصب, اور بعض اوقات دینی تعصب, جو مختلف فرقے بن گئے, گروہ بن گئے, انہوں نے اپنے اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کے خون کو حلال قرار دے دی. بعض اوقات سیاسی تعصب, یعنی اقتدار کی چھینا جھپٹی, اس کے بندر بھاٹ, اس کے لیے جب لڑنا اور مقابلہ کرنا, تو مقصد اور احساس کچھ بھی ہو لیکن دونوں مسلمان, دونوں کا آمنے سامنے آنا یہ ان کے جہنمی ہونے کی ایک ہونے کا ایک سبب ہے. اگر ایک نے قتل کیا دوسرا قتل ہوا تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے, یہ نبی اسلام کی وعید ہے. صحابہ کرام میں اختلافات ہوئے لیکن امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں طرف سے اجتہاد, المجتہد یفتی و یصیب, اور مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے اور درست بھی کہہ سکتا ہے. مجتہد ہر حال میں بین الاجر و اجرین ہوتا ہے, لہذا وہ معاملہ بالکل الگ ہے اور منہج سکون اس میں بہتر ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے یہ بات اجاگر فرما دی کہ اگر مسلمان آپس میں اس طرح فتنہ کریں گے, لڑیں گے, تو پھر انجام دونوں کا جہنم ہوگا. لہذا فتنوں سے الگ رہنا امر مطلوب ہے, اور جتنا بچ سکے اتنا عافیت اور سلامتی کا راستہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کا جہنم میں جانا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں جہنم کی آگ کے مستحق ہو چکے. یستحقان النار, قاتل مقتول دونوں جہنم کی آگ کے مستحق ہو چکے. بالکل ویسے جیسے ایک زانی زنا کرے تو جہنم کی وعید کا مستحق ہو چکا ہے, ایک شخص شراب پیتا ہے جہنم کی وعید کا مستحق ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے, اللہ چاہے ان کو جہنم کا عذاب دے دے اور چاہے عذاب نہ دے, قاتل مشیت. اس طرح یہ بھی ایک معصیت ہے, اس معصیت کا مرتکب بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی مشیت کے تحت ہے, اللہ چاہے وہ عذاب دے دے اور چاہے وہ عذاب نہ دے. عذاب اگر نہ دے اس کی توحید کی برکت سے اور اس کو معاف کر دے, اللہ قادر ہے, اور اس کی مشیت جو ہے اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کو حق ہے, اور اگر عذاب دے دے اور وہ صاحب توحید ہے تو اللہ رب العزت اسے دائمی جہنم میں رکھے گا, ایک وقت آئے گا اس کو جہنم سے نکالنے کا. جیسے عام معاصی ہیں ان کے مرتکب کو اگر اللہ کی مشیت کے تحت عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو دوام عذاب کا نہیں ہوگا بلکہ اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس حدیث سے اگر خوارج اور معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ معصیتوں کا ارتکاب یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے, تبھی تو جہنم کی وعید, یہاں جہنم کی وعید ہے جہنم کے استحقاق کی, نہ کہ جہنم کے خلود کی. خلود کا ذکر نہیں, اور خلود کا مستحق ہوتا ہے جو کفر کا ارتکاب کرے, جو ایمان سے خارج ہو جائے. خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا, اور وہ بین المنزلت ہے, معلق ہے. لیکن دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے اور جہنم کا خلود ہے, دونوں اس بات پر متفق ہیں, خوارج بھی معتزلہ. لیکن اس حدیث سے ان کا استدلال بالکل ناقص اور نامکمل ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان قرار دیے, دونوں کو مسلمان قرار دیے. جیسے قرآن کی آیت کریمہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا, اللہ تعالیٰ نے دونوں طائفوں کو, دونوں طوائف کو مومنین سے قرار دیے. تو اگر یہ معصیت بندے کو ایمان سے خارج قرار دیتی ہے تو اللہ نے ان کو مومن کیوں کہا؟ اگر یہ تواجہ ہو اپنے اسلحے کے ساتھ, ابھی یہ کفر ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان یا مسلم کیوں قرار دیے؟ بھارکف معصیت سے بھی جہنم کا داخلہ ہو سکتا ہے, بندہ کسی ایک معصیت کے ارتکاب پر جہنم میں جا سکتا ہے, لیکن یہ جہنم میں جانا بربنائے کفر نہیں ہے, بربنائے کفر نہیں, بلکہ معصیتوں پر بھی وعیدیں موجود ہیں. اور کبیرہ گناہ کی تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کے عذاب کی وعید ہے. لیکن کبیرہ قبول ہو کے اگر خالص موحد ہے تو اس کی توحید, اس کے خلود کو مانے ہیں, ایک وقت کے لیے سزا بھگتے گا اور پھر جہنم سے نکال لیا جائے. آگے جو کلام آپ نے پڑھا تھا حماد بن زید فذکر تو حاضر حدیث ہے, یہ امام بخاری نے جو مختلف اسانید ذکر کی, ان اسانید کے دو اسباب, دو چیزوں کو اجاگر کیا ہے. ایک تو جو سند پہلی سند آپ نے پڑھی جس میں حسن بصری روایت کر رہے ہیں ابو بکرہ سے, احنف کے واسطے کو گرا گئے جو یہ واسطہ حد تک منقول ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سند کو حقی امانت ادا کرتے اسی طرح پیش کر دی جس طرح سنا, لیکن آگے امام بخاری مختلف اسانید سے احنف کے واسطے کا اس بات سامنے پیش کر رہے ہیں. چنانچہ حماد بن زید جس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کی جس کا نام نہیں لیا, فذکر تو حاضر حدیث لے ایوب و یونس بن عبید, حماد کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایوب السجستانی اور یونس بن عبید سے ذکر کی اور میں چاہتا تھا مجھے وہ حدیث سنائے, انہوں نے روایت کر دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اساس پر اس حدیث کو, اس حدیث میں یونس بن عبید اور سجستانی رحمہ اللہ ان دونوں کو حمار کے شیخ کے طور پر ذکر کیا. تو یہ حدیث کتاب و ایمان میں بھی ہے, وہاں حدثنا حمار قال حدثنا ایوب السجستانی و یونس بن عبید, ان دونوں مشائخ کو حماد کے مشائخ میں سے ذکر فرمایا ہے. کتاب و ایمان میں یہ سند کا اتصال موجود ہے. تو جب ایوب اور یونس نے حماد کو حدیث سنائی تو اس طرح سنائی کہ انما رواہ الحدیث الحسن عن الاحنف بن قیس, کہ یہ حدیث حسن بصری نے احنف سے روایت کی, پیچھے احنف کا واسطہ مضبوط نہیں, لیکن یہاں صراحت آ گئی کہ در حقیقت احنف بن قیس جو ہے انہوں نے ابو بکر سے حدیث روایت کی, اور جو تلوار لے کے نکلے تھے حسن بصری نہیں تھے بلکہ احنف بن قیس تھے جن کا نام ضحاک ابن قیس معروف ہے. اور یہ آگے جو حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد بهذا, اس کا قائل امام بخاری, امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سلیمان کہ یہ جو حماد بن زید والا معاملہ ایوب سجستانی یونس بن عبید کا ہے, مجھے یہ سلیمان بن حرب نے روایت کی. یہ سلیمان بن حرب امام بخاری کے شیخ ہیں, ان کے شیخ حماد, اور آگے وہی سب جو پیچھے آپ نے پڑھی. بتانا یہ مقصود ہے کہ جو پہلی سند میں احنف بن قیس کا نام ثابت ہے وہ دراصل ثابت ہے, جیسے کہ یہ اوپر کی سند اس کو وعدہ کر رہی ہے. وقال محمد, یہ تعلیق ہے اور تعلیق موصول ہے, امام بخاری یہ شہر نہیں ہے بلکہ شہر کے شہر ہیں, وہ فرماتے ہیں حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب و یونس و ہشام و معاذ بن زیاد عن الحسن عن الاحنف. اب یہ سارے مشائخ ایوب یونس ہشام معلہ بن زیاد یہ سب حسن سے اور حسن احمد بن قیس سے روایت کر رہے ہیں, یہ سارے واسطے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے جو احمد کا نام مذکور نہیں ہے وہ خطا ہے, لیکن احمد کا نام موجود ہے اور ثابت ہے. اور رواہ معمر ان ایوب ہے, اور یہ اسی طرح اس کو معمر نے ایوب سے روایت کیا, یعنی ایوب سے روایت کرنے والوں میں معمر بھی شامل ہے جنہوں نے احمد کے واسطے کو ذکر کیا. اور رواہ بکار بن عبد العزیز عن ابی عن ابی بکر وقال خلد حدثنا شعبۃ عن منصور عن غبی بن خراش عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حسن بصری کے واسطے کے بغیر بھی غبی بن خراش نے بھی اس حدیث کو وہ بکر سے روایت کیا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یرفعہ سفیان عن منصور, مگر اس حدیث کو سفیان نے جو منصور سے روایت کیا تو اس کو مرفوع ہونا ذکر نہیں کیا, اس کا مرفوع ہونا بیان نہیں کیا. بعض اوقات ایک روایت مرفوع ہوتی ہے, معروف ہوتی ہے, لیکن کوئی راوی اگر اس کا مرفوع ہونا ذکر نہ کرے تو اس بنا پر کہ یہ مرفوع مشہور ہے تو بعض اوقات تخفیف یا اختصار اس کو وہ مرفوع نقل نہیں کرتے, لیکن چونکہ بہت سی اساتذہ اس کا رفع مذکور منقول ہے اس لیے یہ سفیان منصور جو طریق ہے یہ کوئی نقصان دہ یا مضر نہیں. بارکہ حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ فتنوں سے انسان دوری اختیار کرے, ورنہ یہ اشتغال یہ انسان کے لیے مہلک ہو سکتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے لا تدر دنیا حتی یعفی علیہ دوان لا یدر قاتل فی ما قتل مدر مخلوق فی ما قتل, کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ قتل و غارت دنے کا عالم یہ ہوگا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کسے قتل کر رہے ہیں, کیوں قتل کر رہے ہیں, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو گیا, میرا کیا گناہ تھا, مجھے کیوں قتل کیا گیا. یہ اندھا فتنہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مدروں میں خاص طور پر یہ چیز موجود ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, طرح طرح کی مشاکل قائم ہیں, اور قاتل کو نہیں معلوم کہ اس نتیجے میں کون کون قتل ہوگا, اور مقتول کو نہیں معلوم ہمارا قاتل کون ہے, ہمارا گناہ کیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک عزیز کے الفاظ ہے کہ فَإِذَا عَظِيمُ ذَلِكَ فَانْتَظِرُ الدَّجَّالَ اِمَّا الْيَوْمَ اِمَّا الْقَتْلَ, اگر یہ اندھا فتنہ نمودار ہو جائے تو پھر دجال کا انتظار کرنا وہ آج بھی ہو سکتا ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے. اس کا معنی جو قتل و غارت گری کا فتنہ ہے اتنا بھیانک ہے کہ قیامت کا وقوع بھی اس سے قریب آ جائے گا اور بندے کو اس سے اعتراض کر کے اپنی عافیت کا ٹھکانہ تلاش کرنا پڑے گا. اس حدیث یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان ایک عمل نہیں کر پاتا لیکن نیت کی بنا پر اس عمل کا نتیجہ اس پر ظاہر ہو سکتا ہے, اس عمل کا نتیجہ اس پر ظاہر ہو سکتا ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ مقتول قتل نہیں کر سکتا لیکن قتل کی نیت تھی اس کی, اس نیت کی بنا پر پکڑا گیا اور اس کو جہنم کی سزا دی جائے. اور بعض اوقات ایک انسان نیک عمل کی نیت کرتا ہے مگر وہ کر نہیں پاتا تو اس کا اس کا اجر مل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے وہ تبوک کا لشکر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ انما المؤمنون رجال ما سرتم مصیبا ولا قتلتم غادیا الا وكانوا معكم, کچھ لوگ مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جو پھل پک چکے ہیں وہ کھا رہے ہیں, سائے گھر بیٹھے, لیکن اے تبوک میں جانے والوں تم جہاں جہاں گئے وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے, تم پہاڑ پہ چڑھے وہ تمہارے ساتھ تھے, تم لوگ وادی عبور کی وہ تمہارے ساتھ تھے. ما حبس الا العذر, ان کی نیت تھی جنگ میں شریک ہونے کی مگر عین وقت پر کسی عذر کی بنا پر نہیں آ سکے, جو کہ ارادہ تھا نیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ساتھ ساتھ رکھا. ساتھ ساتھ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ جو ثواب تمہیں یہاں آ کر ملا ہے وہ ثواب انہیں گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا. تو ایک مومن کی نیت کہ انسان کی نیت یہ ایک بڑی ایک مضبوط شے, خیر میں ہو یا شر میں ہو قتل نہیں کر سکا جہنم کی وعید ہے, وہاں جہاد میں شریف نہیں ہو سکے لیکن نیت تھی تو ثواب میں ان کو شامل کر لیا گیا. اور یہ شریعت کی ایک بڑی وسعت اور سماحت ہے کہ اس نیت کو اس ارادے کو بڑا قابل قدر قرار دیا گیا. شر و خیر میں نبی علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر خیر کا ارادہ فرما لے کہ کل فلاں کام کروں گا نیک کام کروں گا, اللہ تعالیٰ اس ارادے کو نہیں اس نیک کام کا ثواب لکھوا دیتا ہے. اب کل ہوئی نیک کام کیا یا نہیں کیا دونوں صورت ہے, اگر کر لیا تو وہ ثواب 10 گنا 70 گنا اور 700 گنا بڑھ جاتا ہے, اگر نہیں کر سکا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ثواب کو برقرار رکھو, میرا بندہ کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکا. اور اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کر لے کل فلاں گناہ کروں گا تو اللہ فرماتا ہے اس کو مت لکھو, کل ہونے تو دیکھو بندہ کیا کرتا ہے. کل ہوئی بندے نے گناہ کر لیا, فرمایا کہ اس کو 700 گناہ نہیں ایک ہی گناہ لکھو, اور بندے نے گناہ اگر نہیں کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ گناہ نہ کرنے کا اس کو ثواب دو. اس نے ارادہ لیا تھا باہر آ گیا تو گناہ نہ کرنے کا اس کو اجر دو. تو یہ ارادے, یہ نیت کتنی قابل قدر اور کتنی ایک وسیع حقیقت ہے, اس کی فضا پر بھی غور کرنا چاہیے. آج کا دور ریاکاری کا دور ہے, ہم عمل کے ظاہر کو سجا کر پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا تعریف کرے, لیکن نیت کو ارادے کو کون جانتا ہے, کون دیکھتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں. یہ توجہ ہونی چاہیے. اس حدیث کا یہ بھی ایک اہم درس ہے. واللہ المستعان. جی یہ غلط چیز ہے. یہاں تقابل کو دیکھ رہے, دونوں ہتھیار لے کر میدان میں آ گئے. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی ظالم آپ کے گھر داخل ہو جاتا ہے, اب آپ اپنے دفاع کریں, یا تو آپ اس کا جو ظلم برداشت کریں, جو حدیث میں آتے ہیں نا, کن عبداللہ مقتول بلا تو کن